Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala khatamun nebiyyin amma ba'd. Fadu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muazzez khawatin ve hazirat, aaj hafte ka din hai aur hafte ke din hamare yahan Hazrat Maulana Muhammad Ashraf Suleimani rahimahullah, jo hamare sheikh the, unki kitab Sulook-e Suleimani ki teesri jild ki taleem ho rahi hai. اور آج انشاءاللہ مطلب حضرت کے ساتھ جو خطوط ہوئے تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. کسی نے لکھا ہے، حال حضرت کے قول یہی امور جنت میں ہوں گے کہ تشریح میں نے چاہی تھی، اس پر ارشاد ہوا کہ یہ سب ایمان کامل کے لوازم سے ہیں اور لوازم کا انفقاق ملزوم سے ممتنع ہے. جب جنت میں ایمان کامل ہوگا تو ان لوازم کی تحقیق بھی واجب ہے. میرا وسوسہ یہ کہ آخرت میں جب اہل ایمان دیدار الہی سے مشرف ہوگی اور یوں بھی آخرت میں سب کا انکشاف ہو جائے گا، تو ان منکشفات اور محسوسات و مریات میں سب کا حال یکساں ہوگا، تو درجہ ایمان میں یکسانی ہو جائے گی. پھر فرق مراتب کیسے ہوگا؟ اللہ کے تسلیم کیا جائے کہ دیدار انکشاف مراتب علی قدر مراتب ایمانی پھر دنیا ہوگا. علمی باتیں ہیں، ظاہر مطلب علماء کرام نے کوئی سوال اٹھایا ہے تو اسی کے حساب سے جواب دیا جائے گا. جو تحقیق حدیث شریف میں اس کی تصریح موجود آنے برمن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل اکرمہم علی اللہ من ينظر الى وجهي غضب اشیاء الحدیث. یہ بمفہومی دالے کے بعض کو دو وقت جلی نہیں ہوگی. وہ اصر من و فی الباب ما رواه الترمذی ابن ماجہ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل ان اہل جنت اذا دخلوها نزلوا فیها بفضل اعمالهم ثم یؤذن لهم في مقدار يوم الجمعۃ من ایام الدنیا فیذن بها ربهم فیذرون ربهم. مشکل حدیث بالغ کا جو مفہوم تھا اس کا منتو کے اتفاق تو رویت میں ہے، بقیہ مناج مدراج کا توافت بھی حدیث میں وارد ہے. مطلب یہ کہ جن کا جو حال ہوگا ایمان کا یہاں پر، مطلب ان کا جو مطلب مقام ہوگا اس کے حساب سے وہاں پر رویت بھی ہوگی. اور بلکہ حضرت مجرد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، ایک عجیب بحث حضرت نے چھیڑی تھی اور وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہے یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ صحابیات ہیں اور صحابہ کا مقام انبیاء سے کم ہوتا ہے، اور انبیاء جو ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ظاہر اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح ازواج مطہرات ہوں گی جنت میں. تو اس کا مطلب جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوں گے وہ ازواج مطہرات کو بھی حاصل ہوں گے. تو یہ تو مقام والی بات ہو گئی کہ صحابیات کا مقام گویا کہ انبیاء سے زیادہ ہو گیا. یہ بڑا عجیب سوال اٹھایا تھا حضرت نے. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں ایسا ہوگا کہ نعمتیں تو وہاں ایک ہی ہوں گی، لیکن اس سے استفادہ کی جو قوت ہے، استطاعت ہے، وہ ہر شخص کے اپنے مقام کے لحاظ سے ہوگی. مثال کے طور پر ایک ہی کانا ایک کائیں گے تو اس کا مزہ اور ہوگا اور دوسرا کائیں گے تو اس کا مزہ اور ہوگا، مطلب اس کے لحاظ سے ہوگا. یہاں بھی اس کا نمونہ گزرا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو مطلب پانی پیتے تھے تو ایک ہی برتن میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف جو پانی ہوتا تھا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعونیوں کی طرف جو پانی ہوتا تھا وہ خون ہوتا تھا. تو یہاں پر بھی ایک نمونہ گزرا ہے، اور یہی بات ہے کہ وہاں پر بھی جو نعمتیں ہوں گی اگر ایک جیسے بھی ہوں گی پھر بھی ان سے اخذ کرنے کا جو استعداد ہوگا وہ ہر ایک شخص کی اپنے قوت ایمانی اور قوت اور اس کے مقام کے مطابق ہوگا. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ تفاوت و رویت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ہے. بقیہ منازل و مدارج کا تفاوت بھی احادیث شریفہ میں وارد ہے. حال یہ کہا جائے کہ اس دیدار کے انکشاف سے ایمان میں کوئی زیادتی وہاں نہیں ہوگی، میں اس شک کو نہیں سمجھاؤ، جب ایک شک نص سے متعین ہوگی پھر دوسرے شک کے سمجھنے کی حاجت بھی نہیں، مطلب وہاں پر تو ایمان بڑھنے اور کمی کے بات ہی نہیں ہوئی نا، کیونکہ ظاہر ہے مطلب ایمان تو یہاں پر بنا ہے نا، تو اس کے لحاظ سے تو جو مقام ہوگا تو وہاں پر اس کے مطابق ان کا ہوگا. حال دوسرا وصف مجھے یہ ہوا کہ حضرت ارشاد کے مطابق جنت میں محبت کے ساتھ اہل ایمان میں خشیت بھی ہوگی، تو اس کی تطبیق آیت کریم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وغیرہ من الآیات تدل على عدم الخوف سے کیوں کرو گی. اس میدان کی فکر کا صد میں آتا ہے کہ عدم خوف زوال نعمت بہشت کا ہوگا اور خشیت جلال الہی سے ہوگی. تحقیق ماشاء اللہ صحیح سمجھے، یعنی خوف اس بات کا کہ کہیں یہ نعمت زائل نہ ہو جائے وہ تو وہاں نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا، جو بھی جنتی ہوگا مطمئن ہوگی کہ بس ماشاء اللہ. اب اور خشیت جو ہے وہ ہو سکے جلال الہی سے، کیونکہ خشیت اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا، خوف اپنی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی مطلب جو انسان، اور جبکہ خشیت جو ہے نا وہ تو ظاہر ہو کہ جلال کی، وہ جلال کی وجہ سے تو کسی کو بھی خشیت ہو سکتی. فرمایا کہ ٹھیک ہے، حال اس پر یہ شبہ میرے دل میں ہوتا ہے کہ بہشت میں تو جمال الہی کا فقط مظہر ہوگا، پھر جلال الہی کا منظر وہاں کیسے نظر آئے گا. جو یہ خط اس سے چار پانچ خط پہلے ہیں جس میں کہ عنوان سے مراد اوراد کے متعلق مضمون خشیت ہو، اچھا جس سے خشیت ہو. فرمایا وہاں جمال اور یہ جلال متضاد نہیں، جمال بھی عین جمال جلال ہوگا. ومان قولی علیہ السلام ومن بین القوم بین عین ذل الی ربہم دال کبیر علی وجہ رواہ مسلم فی باب اثبات رؤیت المؤمن فی الاخر ربہم اثبات الجلال عنہ بالکبریائے فی عین شہادت الجمال المعبر عنہ بالرؤیت وہاں جلال والمان و ادراک الکنہ ادراک کنہ الذات ما وقوع الرؤیا فالجمال محل الرؤیا والجلال حجاب الادراک. اور حق تعالیٰ کی تو بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مخلوقات کو عظمت دی ہے کہ عین جمال میں ان کے جلال کا ظہور ہوتا ہے. چنانچہ عمرو بن العاص کا قول ہے کہ وما کان احد احب الی منہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی من وما کنت اطیق انم لا عینی منہ، حدیث رواہ مسلم فی باب. اور پھر مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شان ہے، معمولی اور خصیص محبوب کے جمال میں بھی ظہور ہیبت کا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جمیل ہے تو اس کے ناراضگی کے خوف سے بھی جلال ہو سکتا ہے، اور اس کا اپنا جو یعنی تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر بھی انسان کو یعنی جلال کا محسوس ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ نزاکت، وہ کہتے ہیں جیسے یہاں پر کہتے ہیں سامنے سے جب وہ شوخ دل رب آ جائے ہے تام تاؤں دل کے پیر ہاتھوں سے نکل جائے. مطلب یہ کہ جو شخص کسی پہ عاشق ہو تو اس کا اس کے اوپر بڑا دبدبہ ہوتا ہے، بڑا رعب ہوتا ہے. ہمارے شیخ مولانا شاہ سارا رحمۃ اللہ علیہ جمالی جمال تھے، یعنی بہت زیادہ نرم مزاج کے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ذرا فاصلے پہ بیٹھا تھا، حضرت کسی اور سے بات کرنا چاہتے تھے، تو اشارہ ہوا تو میں غلط فہمی مجھے ہوئی کہ شاید مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، تو ریفلیکس ایکشن کے طور پر ایسے میں اچھلا، مطلب جو ہے نا مطلب جیسے اچھل پڑتا ہوں، پڑھا ہے نا کوئی پڑھتا ہے تو میں اچھلا. تو حضرت مسکرائے، فرمائے ایسے دیوانوں کا ہم کیا کریں. مطلب ظاہر ہے وہ تو یعنی حضرت نے نہ مجھے کچھ کہا تھا، نہ کچھ سختی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی، لیکن وہی ظاہر ہے مطلب جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے مقام کے لحاظ سے انسان کو پھر یہ جلال تو ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. تو یہ تو محبت کی باتیں ہیں، مطلب جن کو یہ چیزیں گزری ہوں تو ان کو اس طرح اندازہ ہو جاتا ہے. فی امثال کثرت فی الکلام العشاق، وہی حضرت نے فرمایا کہ تو عاشقوں کی باتیں، مطلب جن کو عشق سے کوئی سامنا ہو چکا ہو تو مطلب ان کو اس طرح محسوس ہوا ہے. یا کریم، یہ عشق والے بات بھی بڑی عجیب ہے، انہیں کو اصول ہی نرالے. اور اس کا تعلق مطلب کیفیات کے ساتھ ہے, عشق کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہے. وہ کیا کیفیت الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے؟ تو جس طرح کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا, اس طرح عشق بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور جو بیان بھی ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے, اس کے اندر ضرور کوئی کمزوری رہ جاتی ہے, جس کو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جن پہ وہ حال گزرا ہوتا ہے یا جس نے اپنا حال لکھا ہوتا ہے. اگر کوئی اس قسم کا ہو تو جس نے اپنا حال لکھا ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے. لیکن وہ محسوس کرنا جو بیان ہوتا ہے نا, تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں پورا بیان نہیں کر پا رہا, کیونکہ کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں صرف کسی حد تک کوشش کی جا سکتی, یہی بات ہے. جواب میں خط ذیل آیا جو بعض ذیل میں درج ہے. سوال حال, عطوفت نامہ نے بہرہ مند کیا. محبت و خشیت اور جمال و جلال کی ایک جائی اور جامعیت کے سمجھنے میں خاکسار کو جو اشکال پیش تھا, بحمد اللہ کے تحریر پر تنویر سے مندفع ہو گیا. یہ بھی تائید الہی ہے کہ اس سے پہلے قدر کا جواب آئے شوال 63 عیسوی کا مبلغ نظر سے گزرا, مبلغ نظر سے گزرا, جس کے دوسرے صفحے پر حضرت نے اسی اشکال کو دور فرمایا تھا. اس کا عنوان محبت اور خشیت کی یکجائی, محبت اور خشیت کی یکجائی کے بجائے محبت اور ہیبت کی یکجائی ہے. اس سے تمثیلی جواب سمجھ میں آ گیا تھا. یعنی محبت و خشیت کی یکجائی نہیں لگا بلکہ لگا محبت و ہیبت کی یکجائی, کیونکہ محبت کے ذریعے سے بھی ہیبت چھا جاتی ہے. اس سے تمثیلی جواب سمجھ میں آ گیا تھا, مگر سوال نامہ میں حدیث سے استشهاد نے ہر خطر کو دور کر دیا تاکہ اس سے بے حد مصر کہ الحمدللہ حدیث کا اثر آپ کے قلب پر نکات تصوف سے زیادہ ہوا. یہ اصل میں دیکھیں نا, یعنی یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف کے نکات جو بھی ہے وہ کسی امتی کے ہیں, امتی کے ہیں نا, ظاہر صوفیہ بعد میں جو آئے امتی ہے نا, تو وہ کسی امتی کے ہیں, جبکہ حدیث جو ہے وہ نبی کی ہے. اچھا, اور تصوف کے جو نکات ہے وہ ظنی ہے, کیونکہ کسی کا کشف ہے تو وہ بھی ظنی ہے, کسی کا خواب ہے تو وہ بھی ظنی ہے, کسی کا خیال ہے تو وہ بھی ظنی ہے, الا کہ اس کی تائید قرآن کی یا حدیث سے ہو رہی ہو تو پھر وہ ظنی نہیں, پھر وہ یقینی ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث شریف ہے اس کا تو قرآن سے جواب ملتا ہے کہ جو کچھ فرمایا تو وہ وہی سے فرمایا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. تو لہٰذا حدیث کی جو حیثیت ہے وہ تصوف کے نکات سے بہت زیادہ اونچا ہے. تو حضرت نے اس پر فرمایا کہ مجھے اس پر مسرت ہوئی کہ آپ کے قلب پر نکات تصوف کا اثر جو ہے وہ حدیث شریف مطلب جو ہے نا وہ سے کم ہے, مطلب حدیث شریف کا اثر آپ کے اوپر زیادہ ہے اور نکات تصوف کا جو ہے نا اثر آپ کے اوپر جو ہے نا اس کے مقابلے میں کم ہے, اور یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اچھا, اصلی مزاج ہر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے, اس کو اصل یعنی مشکات نبوت سے زیادہ نور حاصل ہو بنسبت اس کے عکوس و زلال, کیونکہ جو قلوب پر جو آیا ہے قرآن و حدیث سے وہ زلال ہے اس کا, یعنی ذل ہے, سایہ ہے, عقل نقل ہے, اور قرآن و حدیث بذات خود اصل ہے. اس کا. تو لہٰذا اس کا اثر زیادہ ہونا چاہیے. تو ہر مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے. یہ اس وجہ بھی ضروری ہے اس وجہ سے کہ اگر تصوف کے نکات اور ان چیزوں کی کا اثر قرآن و حدیث سے نسبتاً زیادہ ہو تو آہستہ آہستہ جو قرآن اور حدیث کی قطعیت ہے اس سے اس کا تعلق ٹوٹتا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گویا کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے آزاد کرنا شروع کر لیتا ہے, اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو صوفیہ اس چیز کے ساتھ وہ نہیں ہوتے, یعنی مطلب وہ وابستہ, اور وہ نسبتاً آزاد ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ ان میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو بالکل ان کو کاٹ دیتی ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اس وقت تک لوگوں میں یہ باتیں اتنی زیادہ راسخ ہوئی تھیں, کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو گویا جیسے آگ لگی تھی. اس کو درست کرنے کی روز و شب کوشش فرماتے رہے, اور یہ الفاظ بھی حضرت کے مکتوبات میں ملتے ہیں کہ فرمایا کہ ایسی باتوں کو سن کر تو میرا کے فاروقیت وہ پڑکنے لگتی. ہاں جی, مطلب یہ کہ یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج کل بھی ان کے نام لینے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن و حدیث سے زیادہ اثر نہیں لیتے, اپنے خیالات سے زیادہ اثر لیتے, اپنے خیالی دنیا میں رہتے, اور وہ پھر اپنے خیالی دنیا کی تصحیح کے لیے جو کوشش کرتے ہیں ان کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی جو علوم ہیں ان کی طرف لوٹاتے ہیں, کوشش جو کرتے ہیں ان کے وہ مخالف ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنے عقل کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر اتنے اونچے مقامات کی باتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے بکتا ہے یہ چیز, مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں کوئی موبائلے کی بات کر رہا ہوں, باقاعدہ ہم نے بکتا ہے یہ, ہمیں کہا گیا, ہم پر یہ بپتی کسی گئی کہ عقل کی دنیا میں رہتے ہیں, مطلب عقل سے بات. حالانکہ دیکھو نا, قرآن کی بات اگر آپ عقل سے مانتے ہیں تو آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں, عقل کی بات مان رہے ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے, اس کی بالکل ابتدائی رکوع ہے. اب اس میں ہمیں مشہور بتایا گیا ہے پورا زندگی کا کہ ہم نے کیسے رہنا ہے. سورہ فاتحہ ہے, اب جو اس کو اصل سمجھے گا وہ عقل مند ہوگا. وہ کہ اپنے عقل کو صحیح طور پر استعمال کر کے قرآن کو سمجھے اور پھر قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بنائے, تو ظاہر مطلب یہی, یہ عقل کا صحیح استعمال ہے. اب اس کو کوئی کہہ سکتے کہ نہیں نہیں دیکھو بزرگوں کی باتیں نہیں. بھائی خدا کے بندو, بزرگوں کی باتیں کیوں نہیں مانتا؟ کیا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ نہیں ہے؟ کیا مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ نہیں ہے؟ اب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ نہیں ہے؟ تو بزرگوں کی بات نہیں مانی ہوئی. تو وہ بزرگ جو کہ قرآن اور حدیث کو سند مانتے ہیں اور اس کے مطابق بات کرتے, اگر کوئی اس کی مانتا تو اس کو یہ تو نہ کہا جائے نا کہ وہ بزرگوں کی بات نہیں مانتا. ہاں یہ کہو میرے بزرگوں کی بات نہیں مانتا, یہ کہہ سکتا ہے. تو جو قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کرتے ہو تو ہم بزرگ ہی نہیں مانتے ان کو, ان کی بزرگی کو ہم آگ لگاتے ہیں. وہ کیسے بزرگ ہے جو قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کرے؟ یہ اصل میں بنیاد ہے ہمارا. ہم بزرگوں کے مخالف نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں بزرگی جو ہے وہ قرآن و حدیث پہ چلنے کا نام ہے صحیح معنوں میں, یہ بنیاد ہے. تو آج کل لوگوں نے یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ جو چیز میرے خیال میں آ جائے بس وہ صحیح ہے. بھائی کریکشن پھر کون کرے گا؟ اگر جو میرے خیال میں آ جائے وہ صحیح ہے تو پھر اس کی کریکشن کون کرے گا؟ بھائی کوئی ریفرنس تو موجود ہو نا جو اس کی کریکشن کر سکے، تو ریفرنس کون سا ہے ہو سکتا ہے؟ یہی قرآن و حدیث ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس کون سا ریفرنس ہو سکتا ہے؟ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جب تم کسی بات میں اشتباہ میں پڑ جاؤ، اختلاف ہو جائے، تو اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کرو، وہاں سے جو جواب آ جائے اس پہ عمل کرو، یہ بات ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارا یہی کہ ہم قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے، اور کس چیز پہ پیش کریں گے؟ اور اگر ہم نے ہر چیز میں اپنے خیالات کو ہی لینا ہے تو پھر قرآن حدیث کا نام کہاں لیا جائے گا؟ ان کا یہ خیال ہے کہ چاہے کوئی بھی بات ہو، بس اگر وہ بزرگوں کے ساتھ منسوب ہے نا، بس اس کو آنکھیں بند کر کے لے لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہی یہ قانون بنایا ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ جب بھی کسی کتاب میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ شریعت سے ہٹی ہوئی نظر آ جائے، ظاہر شریعت سے ہٹی ہوئی نظر آ جائے، تو پھر اس کے بارے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا اس کی ایسی تعویل کر لو کہ اس کو شریعت کے مطابق کر لو، یعنی اس کا وہ مفہوم بیان کرو جو شریعت کے مطابق ہو، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان کچھ ایسے انداز میں بات کر لیتے ہیں کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں، تو ایک معنی اس کا ٹھیک ہوتا ہے، دو معنی ان کے غلط ہوتے ہیں، اس کو ذرا اس طریقے سے سمجھا لیتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر مطلب ہمیں وہ معنی لینا چاہیے جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق، اس کو تعویل کہتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اس کو تحریف پر، کہ ان کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، کسی نے شامل کر لیا، اور یہ کوئی ہونی بات نہیں ہے۔ جھوٹی حدیثیں بھی گڑی گئی ہیں، آپ تو چھوڑے مطلب باقی کسی کتاب میں جھوٹی حدیث ہے جس کو موضوعات کہتے ہیں، اس پر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں موضوعات۔ تو اب موضوعات کا مطلب کیا ہے؟ ان حدیث شریف میں جھوٹی بات شامل کر لینا۔ اب حدیث شریف کا یہ حال ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا فن ہے، فن اسماء الرجال کا، کہ کسی بھی حدیث شریف کی انالیسز آج بھی ہو سکتی ہے راویوں کے لحاظ سے، کہ فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی فلاں راوی، ہر راوی کے بارے میں اس وقت محققین نے کیا کہا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث شریف کی ویلیو کیا ہے، یعنی آیا وہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، حسن لغیری ہے، مشہور ہے، یہ سارے قسمیں ہیں حدیث شریف کی، وہ اس سے مطلب اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا ہے، اور اگر ان میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ موضوع ہوگا، لوگوں نے جھوٹی حدیث بنائی ہوگی، اس پر لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ باقاعدہ مطلب یعنی چھپی ہوئی ہیں۔ ایک زندیق کو جس نے 60,000 جھوٹی حدیثیں شامل کی تھی کتابوں میں، اس کو ہارون رشید کے دور میں پکڑا گیا، ہارون رشید کے سامنے پیشی ہوئی، ہارون رشید نے کہا کہ اس کا سر اڑا دو۔ جب اس کا سر اڑایا جانے لگا تو اس نے کہا، ہارون وہ جو میں نے 60,000 حدیثیں شامل کی ہیں اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس کے لیے رکھ لیں گے، کہ تم معلوم ہے نا مجھے۔ ہارون رشید نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا تیرے سر اڑانا میرے ذمے، اور تیرے جھوٹے حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے علیحدہ کرنا یہ ماں مالک اور یہ دوسرے ماں یوسف الدین ان لوگوں کے ذمے ہیں، آخر یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تمہارے حدیثوں کو اصل حدیثوں سے اس طرح نکال لیں گے جیسے مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے۔ اور اس کا سر اڑا دیا۔ تو اصل کا مطلب یہ ہے کہ جب جھوٹی حدیثیں لکھی جا سکتی ہے تو کیا کسی ولی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا؟ ان کے زبان پر کسی جھوٹی بات کو شامل نہیں کیا کتاب میں؟ یہ بات ہے۔ تو اگر کسی ولی اللہ کے ساتھ منسوب اس قسم کی باتیں لوگوں نے شامل کی ہوں تو علماء کرام اس کو نکال لیتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی جھوٹی باتوں کو علیحدہ کر لے, ان جھوٹی باتوں کو سچی باتوں سے علیحدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دو ہیں. قرآن و حدیث سے دیکھو کہ آیا اس کا مضمون قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں, اور دوسرا کس سے سنا ہے اس کی حیثیت کو معلوم کر گیا معلوم ہو جاتا ہے. تو یہی اصل میں طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے جو ہے نا مطلب وہ جھوٹی باتیں ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت نے اس میں فرمایا اس سے بے حد مسرت ہوئی کہ بحمد اللہ حدیث کا اثر آپ کے قلب پر نکات تصوف سے زیادہ ہوا. اصلی میں ذاکر مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اصل علم مشکات نبوت سے زیادہ نور حاصل ہو بنسبت اس کے عکوس اور زلال کے. حال الحمدللہ کے بفضل و توفیق الہی ذکر جاری, ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ زبان اس خیال سے بند ہو گئی کہ گناہگار مور اس سے اسم اعظم و اقدس ادا ہو, پھر یہ کیفیت جاتی رہی. حضرت نے فرمایا دونوں محمود ہیں, پہلے کیفیت اس حال کا غلبہ ہے احب لنا جاء الحبیب بأوج ولكن لسان المذنبین کلیل, مطلب یہ کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کا جو ہے نا وہ کرنا ہے, لیکن میرا جو زبان تعریف کرنا چاہوں لیکن میرا زبان جو ہے نا وہ ناقص ہے, میں کیسے کروں. اور دوسری کیفیت غلبہ مقام کا اور مظہر ہے اس حقیقت کا, در پس آئی نے توتی صفتم داشتن آنچے استاذ ازل گفت بگو میں گوئم, مطلب یہ کہ آئینے کے پیچھے مطلب جو ہے نا وہ جو اصل ہے وہ موجود ہے, اور جو اس نے کہا ہے کہ کہہ دو تو پر میں تو کہوں گا مجھے جب کہ. تو اب یہ دیکھیں نا وذکر اللہ ذکر کثیر ہوں سب میں بکرتا ہوں, اسی لیے کس کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کس کو ہے, عامۃ المسلمین کے لیے, یہ نہیں فرمایا کہ کسی ولی اللہ کے لیے, یا ایو اللہ اولیاء نہیں ہے, ہاں جی یا سب مسلمانوں کے لیے. فذکرونی اذکرکم, بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حکم چونکہ عام ہے ذکر کا جس میں تمام لوگ شامل ہیں, اور اس پر نہ وضو کی پابندی ہے نہ اس پر کسی خاص پاک جگہ پہ کھڑے ہونے کی, ہاں بہت گندے جگہ پہ نہیں مطلب ٹوائلٹ ہے اس قسم کے وہاں تو نہ کیا جائے, وہ بے ادبی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف مسجد میں ہی ذکر کر سکتے ہیں, بازار میں نہیں کر سکتے, بلکہ بازار میں ذکر کرنے کا بھی بتایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر پر پابندی نہیں ہے. تو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر کرو تو میں تو کروں گا, ہاں جی جب خود فرمایا تو پھر میں کروں گا. ایک دفعہ ایسا ہوا میں جا رہا تھا سید تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, سفر میں تھا, ٹانگے میں سوار تھے, حضرت آگے تھے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے میری طرف رخ کر کے کہا شبیر یاد رکھو درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے, درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. پھر فرمایا شیطان پہلے وضو نہیں رکھنے دیتا اور پھر کہتا ہے کہ بغیر وضو کے ذکر نہیں کر سکتے, اس کا مقصد صرف یہ کہ ذکر نہ کرو بس, اب وضو اس کا ہوگا نہیں تو ذکر نہیں کرے گا تو ذکر سے تیار رہ جائے گا, تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا. یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ بعض لوگ درود شریف بغیر وضو کے نہیں پڑھتے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے, صاف کتابوں میں دیکھو, مفتی صاحب لکھے ہیں نا کہ جو ہے نا مطلب قرآن اگر کسی کو یاد ہو تو اپنے یاد سے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے, ہاں جنابت میں نہیں پڑھ سکتا, البتہ ذکر جنابت میں بھی کیا جا سکتا ہے, ذکر تو جنابت میں بھی کیا, لیکن وہ جو ہے نا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. اب جو ہے نا مطلب جب اللہ جل شانہ نے اپنے کلام کے لیے یہ اجازت دی ہے تو درود شریف بھی بظاہر ذکر ہے اور اس کی ایجاد ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف لوگوں نے, اب میں نہیں کہتا ہوں ان کی مخالفت میں نہیں کروں گا, کیونکہ ابھی حضرت نے خود ہی فرمایا کہ کچھ لوگ کہیں کہ میرے زبان مطلب وہ ہے تو لہٰذا ایک حال ہوگا. تو کسی نے حال کے درجے میں اگر یہ بات کی تو اس کو حال کے درجے میں رکھو نا, جب تمہارا بھی یہ حال ہو جائے گا تو پھر کرو. لیکن جب تمہارا وہ حال ہے نہیں, ہم خواب نے آپ کو ذکر سے کیوں محروم کرتے ہو, درود شریف سے کیوں محروم کرتے ہو؟ جس کا اگر وہ حال ہے, ہوتا ہے بعض لوگ کا حال ہوتا ہے, تو اگر وہ حال ہے تو ٹھیک ہے, مطلب ظاہر حال کے درجے میں معذور ہوتا ہے انسان. لیکن یہ جو ہے نا کہ اگر کسی کو مطلب, اب مجھے بتاؤ کہاں نہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے لیے کون سی دعا ہے شروع کرنے کے لیے؟ تو یہ ذکر ہے نہیں, اللہ اکبر کیا. ہاں جی, تو کیا کسی نے کہا ہے کہ کہاں نہ کہتے وقت وضو ضروری ہے؟ کہا ہے کسی نے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ خام خواب میں اوپر پابندی ہے کیوں لگواتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اچھا اور سنو, بیت الخلاء سے نکلتے وقت کون سی دعا ہے؟ ہاں الحمد للہ ازبانی الزہ عفان, یہ ہے نا دعا. اچھا تو کیا بیت الخلاء سے نکلتے وقت آپ نے وضو کر لیا ہوگا ضروری؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس وقت وضو ٹوٹ گیا ہے پھر بھی آپ یہ دعا کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ پابندیاں بنائی ہوتی ہیں, بعض لوگ وسواسی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے حضرت نے بھی شاید مجھے ہی یہ سمجھ کر یہ فرمایا ہو کہ درود شریف بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے, ایسا نہ ہو کہ مطلب ہے کہ کوئی اس وجہ سے رہ جائے. وسانی افضل, یہ جو مقام والی بات ہے یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ افضل ہے, عقل کے بنیاد پر جو ہے, کیفیت کے بنیاد پر الگ ہے وہ حال ہے, اور جو عقل کے بنیاد پر ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام ہے حال. حضرت کا تصور اکثر اوقات قائم رہتا ہے, حتیٰ کہ کبھی نماز میں بھی رفع کرتا ہوں مگر قادر نہیں ہوتا, کبھی کیفیت زیادہ ہوتی کبھی کم. فرمایا جو بدون اختیار ہو اس کی کمی اور بیشی دونوں محمود اور منظر اور تجلیوں کے, اور اسی کے متعلق یہ تعلیم ہے, چونکہ بریخت ببند بس تباش, چونکہ شاید چابک و برجس تباش. مطلب یہ کہ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آ جائے بغیر اختیار کے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرسوں شب کو خاکسار نے رویہ میں حضرت کو سامنے پایا, میں دوزان اور حضرت بھی صحت سے ہیں اور یہ ناکار ہاتھ حضرت کے دست مبارک میں. حضرت نے ہلکے ارادت میں داخل کیا, اسی اسلام ایک لڑکے نے کچھ خشخاشاک سامنے ڈال دیے, میں نے ادباً اس کے ہٹانے کی جرت کی, حضرت مجھ پر برہمی ظاہر فرمائی, میں نے مؤدبانہ معافی چاہی. اس کے بعد حضرت کے سفر پر روانہ ہوئے اور مجھے امرکابی کا شرف بخشا, حق اللہ ذالک. تاکہ لا یلتفت الی الرؤیا اذا رزق الرؤیا, میں کہتے جب آپ کو ویسے سامنے میں ہوں تو پھر خوابوں کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ خوابوں میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب میں آپ کے سامنے ہوں؟ ایک دفعہ میں نے تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے مفتی مامو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, تو حضرت مسکرا کے کہا میں نے اس کو جاگتے میں دیکھا. مطلب یہ کہ وہ خوابوں پر جو بعض لوگ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں نا, زور دیتے ہیں, تو اس چیز کو کم کرنا ہوتا ہے کہ بلا وجہ خامخواہ خوابوں میں نہ پڑھیں, خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائے. تو حضرت نے مسکرا کے کہا کہ میں نے اس کو جاگتے میں دیکھا. تو بات تو صحیح ہے. اچھا, دست بوسی چور اسی دست دست شاہ, پائے بوسی اندران دمشے گناہ. حال کل شمائم دادیہ, کل شمائم امدادیہ کا مطالعہ کیا تھا, رات بھر نیند میں وہی مضامین حضرت حاجی صاحب کو کا تصور بلا زیارت اور روایت قائم رہا. فرمایا یہ بھی ایک گناہ صحبت ہے, رزق اللہ تعالیٰ برکات ہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ جو محبوب بندہ ہے ان کے ساتھ ایک تصور آپ کو دے دے تو آپ کو اس کا فائدہ مل رہا ہے, تو یہ بھی ایک گناہ صحبت ہے. اب میں آپ سے عرض کروں گا تصور شیخ پہلے باقاعدہ ہوا کرتا تھا, باقاعدہ ہوا کرتا. ہمارے مشائخ اس کو بتایا کرتے تھے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تصور شیخ ہی سمجھایا تھا, بتایا تھا, جس پر حضرت نے فرمایا کہ حضرت اگر یہ تصوف کا ایک ضروری امر ہے تو میں اس سے معذور ہوں, اور اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہو تو وہ. تو حضرت نے اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا ماشاءاللہ اب میں آپ کو سلوک نبوت کے ذریعے سے لے جاؤں گا, آپ کو سلوک نبوت حاصل. اب اس پہ ذرا غور کیا جائے کہ تصور شیخ جو کہ باقاعدہ ہمارے مشائخ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کراتے تھے کرتے تھے اور دوسرے حضرات, تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے برابر تو نہیں تھے, مطلب تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حالات کے اوپر منحصر ہوتا ہے, یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد نہیں ہے. تو جب حالات کے مطابق اس سے لوگ منفی اثر لینا شروع کر لیتے ہیں تو چونکہ ذریعہ ہے لہٰذا وہ موقوف ہو جاتا ہے, مطلب اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی, کہ اس کی وجہ ہے کہ پھر. تو اب یہ تصور سے اختیاری والی بات ہے کہ آپ اختیار سے کریں, لیکن اگر غیر اختیاری ہو تو آپ اس کے ذمہ دار ہی نہیں ہیں, کیونکہ اختیار جو ہوتا ہے وہ اختیار سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. اختیاری چیز مثلا جو اختیاری سے آپ شروع کر لیتے ہو تو اختیاری طور پر روک بھی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جو غیر اختیاری ہوتے ہیں تو غیر اختیاری کو نہ آپ اختیار لاتے ہیں اور نہ غیر اختیار آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں, وہ پھر اپنے طور پہ آیا اپنے طور پہ جائے گا. تو لہٰذا اصول وہی ہے کہ اختیاری جو ہے اعمال وہ شریعت کے مطابق کرو اور غیر اختیاری کے پیچھے نہ پڑو. تو یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ اگر اختیاری طور پہ کسی نے تصور شیخ کیا ہے تو اس کے وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس وقت اس کا فائدہ ہے نقصان ہے, کیونکہ حالات میں ایسے ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ تصور شیخ سے کچھ حالات بدلنے لگتے, کچھ ایسے تو بعض لوگ ذرا کچھ ایسی باتیں کرنے لگتے جو شرک بن جاتا ہے, مثلا آواز دینے لگتے ہیں اپنے شیخ کو یا کوئی اس طرح ہو جاتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت سارے بزرگ ایسے ہو جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو باقاعدہ آواز دیتے ہیں امداد کن امداد کن, یا شیخ عبد القادر اس کو ندا کہتے ہیں. ہاں جی, تو ایسا ٹھیک نہیں ہے, یہ ندا غیب ہے. تو یہ صرف ان چیزوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے, اس وجہ سے اب اختیاری طور پر تصور شیخ کو نہیں کرایا جاتا, لیکن جس کو غیر اختیاری طور پر ہو رہا ہو تو من جانب اللہ ہے, اس وجہ سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. غیر اختیاری طور پہ آیا, غیر اختیاری طور پہ چلا جائے گا, تو آپ اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری محسوس نہ کریں. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو غیر اختیاری طور پر آپ کو ہوا ہے, کیونکہ نیند میں تو انسان میں اختیار میں نہیں ہوتا نا, تو غیر اختیاری طور پر جو ہوا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو, کیونکہ یہ بھی ایک زیارت کی طرح ہے, مطلب صحبت کی طرح ہے, آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے. آج کل کے دور میں بھی حضرت کو وفات ہوئے کب, تقریباً 26 سال ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم حضرت میں یاد آ جاتے ہیں نا تو ہماری کیفیت بدل جاتی. تو یہ اثر ہے, یہ فائدہ ہے. تو اگر غیر اختیاری طور پر مجھے حضرت یاد آتے رہے ہیں تو مجھے فائدہ ہوگا نا, اس میں کوئی بات تو نہیں ہے. ہاں البتہ ایک تصور شیخ کا بہت ہی مفید رستہ ہے, بہت ہی مفید رستہ ہے, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ تصور شیخ سے وساوس دور ہوتے ہیں. جس کسی کو وساوس زیادہ آتے ہوں تو ان کو فرمایا جاتا ہے کہ تصور شیخ کیا کرو, تو تصور شیخ مطلب کہ وساوس دور ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ تھا. تو آج کل اس کے لیے ایک طریقہ ہے جو کہ بالکل محفوظ ہے, وہ انسان اختیاری طور پہ بھی کر سکتا ہے, اور وہ کیا ہے, اپنے شیخ کے لیے دعائیں شروع کر لے. اب جب شیخ کے لیے دعا کرے گا تو شیخ یاد ہو گیا, بھولا ہوگا تو یاد تو ہوگا نا, لیکن وہ دعا کے طور پہ یاد ہو گیا نا. تو دعا جو آپ اس کے لیے کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کو کچھ مان رہے ہیں کہ مطلب وہ مجھے دیتا ہے یا اللہ پاک دیتا ہے؟ دعا کس سے کرنا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس میں شرک کا کوئی احتمال نہیں, اور شیخ کے لیے بھی فائدہ ہے. उसके लिए भी दुआ हो रही है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है वसाविस से बचने का कि आदमी अपने शेख के लिए दुआएं शुरू कर ले और इसमें फिर कोई नुकसान नहीं। हाल जिक्र में बकौल हजरत के एक मलफूज की जब कैफियत हो तो उसको गजा समझो और जब ना हो तो उसको दवा समझ कर करो। सुभान अल्लाह। सो दवा ही की पीने की नौबत इन दिनों ज्यादा आती है। फरमाया हज़रत ताला अनफा मिन हाजा, यानी अल्लाह दुआ दी कि अल्लाह ताला मतलब आपसे उसको सही नफा पहुँचा दे, रियायत नसीब फरमाए। तो हज़रत के फैज़ान सोबत में जो हक़ायक़ मुझ पर ज़ाहिर हुए वो हसबे ज़ील है। नंबर एक, पहली चीज़ ज़िक्रुल्लाह क़ल्बन व लिसानन अला कुल्ल हाल, सुभान अल्लाह। नंबर दो, दियानत व तक़्वा का लिहाज हर काम में। नंबर तीन, एहतमाम अदाए फ़राइज़ बअहसन वजू। नंबर चार, एतराज़ मासी कबारा व सगारा। यही चार बातें खुलासा मालूम होने के अहतमाम में उम्र गुजारना है। हज़रत ने फरमाया ऐन इरफान है लेकिन मतन के दर्जे में जो मोहताज शरह है। जैसा मशहूर है, काफिया काफीस बाकी दर्द सर, काफी काफी बाकी दर्द सर, बेन जमा में शर जामी, इस बेन जमा में शर जामी, इस शरह की मिसालें मारूज है। नंबर एक, यह हदीस नफ्स व कलाम नफ्सी के दर्जा तक है, उसके साथ ज़रूरत फिक्र की है। ख्वा अपनी इस्तलाह में उसको जिक्र की फ़र्द बना ली जाए, कुरान मजूद में इसकुरुनल्लाह के बाद तफक्करुन भी है। ये मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी बात की है नजरत, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन इसके वही वाली शरह वाली बात है, इसमें शरह की जाए तो फिर पता चलेगा कि कितनी बड़ी बात की है। उसकी वजह यह है कि जिक्र जो है ना, जिक्र ये आपके दिल को बेदार करता है और फिक्र और जिक्र और फिक्र आपकी अकल को मजल्ला करता है, यानी आपकी अकल को। अब जिक्र से आपको अल्लाह याद रहते हैं लेकिन अल्लाह के अहकामात पर अमल तो आप करें अकल से करेंगे ना। अल्लाह आपको याद है लेकिन उस पर उसके अहकामात पर अमल कैसे करोगे, उसके लिए अकल की ज़रूरत है। तो अकल किस चीज़ से आएगी, सही मुफीद अकल, वही चीज़ फ़िक्र जब साथ होगी तो उसके साथ आएगी। तो हज़रत ने फ़िक्र इसलिए शामिल किया और ये हमारे सिलसिले का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तो रहे इम्तियाज हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से कि हज़रत भी इसमें हर चीज़ में इसका ख्याल रखते थे कि अकल का सही इस्तेमाल हो। यानी बाज़ हज़रात ने मोहब्बत की बातें कर करके अकल को बिल्कुल कुड्डे लाइन लगाया हुआ है, नहीं ये बात नहीं है भाई। ठीक है मोहब्बत बहुत ऊंची चीज़ है लेकिन अकल एक ज़रिया है आपके पास। मिसाल के तौर पर आपको आपके अंदर बहुत ताकत है लेकिन आपके हाथ पाँव हाथ नहीं है तो आप किस चीज़ को पकड़ सकते हैं भाई। ताकत हाथ में बहुत ज़्यादा है लेकिन हाथ हाथ नहीं है तो क्या करोगे आप तो कुछ भी नहीं पकड़ नहीं सकते। तो अब इसी तरीके से मतलब यह है कि जिक्र के मोहब्बत जो है ना वो बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है लेकिन काम तो अकल से करना है ना। मिसाल के तौर पर आपको किसी कोई शख्स महबूब है, उस महबूब की बात पर अमल करेंगे तो आप कैसे करेंगे, बगैर अकल के करेंगे अकल के साथ करेंगे। उस वक्त अकल हो तो काम सही होगा या अकल नहीं होगा तो काम सही होगा, अकल होगा तो काम सही होगा ना। वो आपको ले आएंगे, अकल अगर हो तो आप वो आपको कह दे जी बाज़ार से मेरे लिए फलां चीज़ लाओ, आप फौरन चले जाएं क्योंकि अकल का तकाज़ा है कि हुक्म मानना लाजिम है। और अगर अकल नहीं होगा कहते जी मैं कैसे आपको छोड़ के चले जाऊं, मोहब्बत का तकाज़ा तो यही है लेकिन अकल का तकाज़ा कौन सा है। मोहब्बत के भले जो तो इसी तरीके से मतलब ये है कि जो अकल है वो अल्लाह पाक ने किसी चीज़ के लिए दिया हुआ है तो इसकी नकदरी तो नहीं करनी चाहिए ना। तो ये हमारे सिलसिले के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रची बसी है, इस वजह से मैं इसको ज़िंदा सिलसिला कहता हूँ क्योंकि मतलब ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असली हालत में मौजूद हैं और ये मौजूद रहने चाहिए। हमारे तमाम साथियों को इसका इदराक होना चाहिए कि कितनी बड़ी नेमत है। हाँ जी, वो हमारे देखो ना, हमारे जो मखलूक की ज़ुबान है ना, मखलूक की ज़ुबान, یہ ناقص ہے. میں ایک چیز کے اوپر زور دوں گا تو دوسری چیز کو میں بھول چکا ہوں گا, اور دوسری کو میں بتاؤں گا تو کسی اور چیز کو میں بھول چکا ہوں گا, کیونکہ میں تو انسان ہوں نا. تو قرآن اور حدیث میں ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ اگر ایک بات کر رہے تو ساتھ دوسرے چیزوں کا بھی رعایت ہے, تمام چیزوں کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں اپنے اپنے طور پر جو ہے نا مطلب اس کا مطلب استعظار کے ساتھ وہ بات ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ دوزخ کے واقعات بیان کے ساتھ ہی جنت کے واقعات بھی بیان ہو شروع ہو جاتے ہیں, برے لوگ کی بات ہو رہی تو ساتھ اچھے لوگ کی بات ہو جاتی ہے, اچھے لوگ کی بات ہو رہی ساتھ برے لوگ کی بات ہو جاتی ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ اس بیلنس کو وہ برقرار رکھتا ہے. تو ہم لوگوں کے اندر وہ بیلنس نہیں ہوتا. تو اب میں نے محبت کی باتیں شروع کی تو عقل کو میں زیرو سے ضرب دے دوں گا. بھائی کیا ضرورت ہے بھائی, محبت بہت اچھی بات ہے لیکن عقل اس کی بھی قدر ہے, اس کی بھی قدر ہے. میرے خیال میں ایک حدیث شریف ہے جس میں آتا ہے کہ انسان روزے بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دے, حج بھی کرتا ہے, لیکن اس کو جو اجر ملتا ہے الا بقدر عقلی, اس کے عقل کے مطابق اس کو اس کا اجر ملتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث نفس و کلام نفسی کے درجہ تک ہے, اس کے ساتھ ضرورت فکر کی ہے, خواہ اپنی اصطلاح میں اس کو ذکر کی فرد بنا لی جائے. قرآن مجید مذکور اللہ تعالیٰ کے بعد یہ تفکرون بھی ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. نمبر دو, دیانت و تقوی کا لحاظ. فرمایا ظاہراً بھی باطناً بھی, کما ورد التقوی ہا ہونا و اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قدرہ, یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ ظاہراً بھی ہونا چاہیے اور باطناً بھی ہونا چاہیے. نمبر تین, ادا اہتمام ادا فرض فرائض بحسن وجوب. فرمایا ما التواب انشن و تطوعات لان التطوعات کلها فی لزوم ادا حقوق. کیا مطلب یہ کہ جتنے بھی مطلب جو ہے نا وہ طاعات ہیں وہ سب مطلب جو ہے نا اس کے اندر وہ اس میں آ جاتی ہے, مطلب جو فرائض ہیں نا اس کو صرف اس تک محدود نہ کیا جائے بلکہ جتنے بھی افراد ہیں اس کے وہ سب اس میں شامل کیے جائیں. اور چوتھے پر یہ بات ہے احتراز المعاصی کبارہ و صغارہ سوا کانت ظاہرتن و باطنتن, پھر دوبارہ وہی ظاہر و باطن والی بات ہے. لقول تعالیٰ و ضرور ظاہر رسم الباطن و دخل فی الکبر و ریا و حب المال. حضرت نے فرمایا کہ کہیں خشک زاہد کی طرح ظاہر پر ہی محمول نہ کر لیں, مطلب یہ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, ظاہر و باطن دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس کے اندر داخل ہے کبر و ریا اور حب مال اور جاہ, ان سب سے بچنا, ان تمام رذائل سے یہ جو ہے نا فرمایا کہ یہ بھی شامل کر لو. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں لیکن ذرا اس کے ساتھ اتنی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے, اس تفصیل کے ساتھ ان کا خلاصہ طریق ہونا صحیح ہے, ورنہ سب آٹھ نو ہے. چار بتائے نا آپ نے, فرمایا سب آٹھ نو ہے. ولا مشاطف الاصطلاح و کل اصطلاح وجہ. اچھا سوال حال, باقی جوش طبیعت و کیفیات مطلوب نہیں وارد ہوں تو بہتر, ورنہ بالقصد اس کے در پہ نہ ہو. مطلب واردات جو ہیں وہ من جانب اللہ ہے, تو اللہ پاک تو اپنے کام کو خوب جانتا ہے کہ جو ہو جو نہ ہو, جو کام اللہ پاک کر رہا ہے اس کے بارے مجھے سوچنے کی کیا بات ہے. مجھے تو اب جس کے لیے بیچ دیا تو وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے, اور جس کو نہیں بیچا تو وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب بتاؤ اللہ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو بس یہی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا مطلب وارد ہو تو بہتر, ورنہ بالکل اس کے در پہ نہ ہو. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ ہی اگر کیفیت محمودہ پیش آئے حق تعالیٰ کی نعمت ہے جن پر شکر واجب ہے, باقی ان کا محمود نافع ہونا شیخ کی تحقیق پر موقوف ہے. یہ اصل میں حضرت نے وہ درمیان میں بات کر لیتے نا تاکہ جو ہے نا تصریح ہو جائے, وہ یہ ہے کہ بعض حضرات اپنے حوال کو اپنے طور پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ذہن میں رکھ دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. تو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب کوئی مجھے اچھی حالت پیش آئے گی تو میں اپنے شیخ کو بتاؤں گا. اول تو اس میں بد دیانت ہے, کیونکہ شیخ کے پاس انسان اس لیے جاتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے. ہاں جی, تو اصلاح کے لیے کون سی چیز پیش کرنی پڑتی ہے؟ وہ چیز جو ٹھیک ہے. ظاہر ہے اصلاح کے لیے تو وہ چیز پیش کرنی ہوتی ہے جو چیز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اگر اس بات کے انتظار میں کہ میں کوئی اچھی چیز پیش آئے گی تو میں پیش کروں گا, تو یہ بد دیانتی بھی ہے اور ایک اصولی غلطی بھی ہے کہ آپ جس کو اچھا کہتے ہیں کیا واقعی اچھا ہے, اور آپ جس کو برا کہتے ہیں وہ کیا واقعی برا ہے. اگر آپ اس کو جانتے تو پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے, عین ممکن ہے کہ وہ اچھی نہ ہو, اور جو چیز آپ کو بری نظر آ رہی ہے عین ممکن ہے کہ وہ بری نہ ہو. ابھی حضرت نے کتنی کریکشنز کی اس میں. تو جو چیز ان نے سوچی ہے تو جو ٹھیک تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اور جو چیز ٹھیک نہیں تھی تو ان کے بارے فرمایا کہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کا فیصلہ جو کرے گا وہ کون کرے گا؟ شیخ کرے گا. تو شیخ کو اس نظریے سے بھیجنا چاہیے, اس مطلب نیت سے بھیجنا چاہیے کہ ایک تو تصحیح ہو جائے گی, معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری اصلاح لازمی ہے, اس وجہ سے مجھے وہ چیزیں بھیجنی چاہیے جس پر میں متردد ہوں, نمبر ایک, اور نمبر دو جس کو میں غلط سمجھتا ہوں کم از کم وہ تو میں بھیجوں, لیکن بھیجنا دونوں چاہیے. مطلب نیت کی بدیانتی کو دور کرنے کے لیے نیت یہ کرنا چاہیے کہ مجھے ہر ایک چیز بھیجنی چاہیے, چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے, کیونکہ مجھے کیا پتہ کہ اچھی اور بری کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں بری کو اگر نہ بھیجوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں دیانت نہیں ہے, میں صحیح چیز کو نہیں بھیج رہا. مطلب جو چیز بھیجنی چاہیے وہ میں نہیں بھیج رہا. لیکن سہرمان یا بعض عطا کہ فقدان یہ بھی خاص مسائلے کے اعتبار سے نعمت ہے, اور یہ بھی شیخ کی رائے پر ہے. حال حضرت میرے اس بیان کی تصویب یا تصحیح فرمائے, گو مجھ میں اتنی لیاقت نہیں لیکن مشورے کے درجے میں امتثال امر کر دیا. اچھا سوری, حال میرے اس بیان کی تصویب یا تصحیح فرما دے, یعنی اوپر والے فرمایا گو مجھ میں اتنی لیاقت نہیں لیکن مشورے کے درجے میں امتثال امر کر دیا, دعائے توفیق و ہدایت کا طالب. اپنے آپ کو ماشاءاللہ بچا دیا, یعنی خود بھی دعا کی مطلب وہ کر لوں, مطلب یعنی وہ درخواست کر لی, اور ساتھ ہی کرتے کہ جیسے آپ نے چاہا اس طرح میں نے مشورہ دے دیا, امتثال امر کر دیا اگرچہ مجھ میں اس کی لیاقت نہیں ہے. تو جو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ میں نہیں ہے لیاقت, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیاقت دے دی جاتی ہے, کیونکہ یہ چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اور جو سمجھتے ہیں مجھ میں لیاقت ہے, تو اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو مشائخ ہوتے ہیں وہ کم از کم اس چیز کو جانتے ہیں, لہٰذا وہ یہ کام ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں, اور واقعتاً ڈرتے ڈرتے ہی کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان صحیح بات کام نہیں کر سکتا, اور یہ کام تو بہت نازک ہے. یعنی آپ اندازہ کر لے, دیکھیں نا کوئی الیکٹرانک سسٹم ہے, کوئی اناڑی کاریگر کے پاس بھیج دے اور اس کو کھول دے اور پھر بند ہی نہ کر سکے, تو اس کا سسٹم تو گیا خراب ہو گیا نا. مطلب ظاہر اب کیا کر سکتے, جیسے ہماری گاڑی آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کا خراب ہو جائے اور آپ نے کسی اچھے کوئی غلط کاریگر کے پاس بھیج دیا, اس نے کھول لیا اور پھر بعد میں بند نہ کر سکے, ایک نٹ کو دوسری جگہ ڈال دے, کسی اور تار کو غلط جگہ سے جوڑ دے اور پٹاخہ ہو جائے, تو کام تو ہو گیا. ہاں جی, تو اب اس میں بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کو تو نہ دینا ہی زیادہ بہتر تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو یہ تو الیکٹرانک سسٹم ہے کہ اس کا مطلب ہے, ہمارے جو دل والا معاملہ ہے وہ تو اس سے زیادہ نازک ہے. تو اب دل کی چیزوں کو چیڑنا اور پھر اس کو صحیح راستہ پہ نہ لا سکنا, یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اور دوسروں کی ذمہ داری لینا کتنی بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مشائخ کیا کرتے ہیں, مشائخ تدریج پہ لاتے ہیں, تدریج کے ذریعے سے وہ ان کو اصلاح کی طرف موڑتے ہیں. اچھا, اب یہ تدریج میں کیا ہوتا ہے, کبھی بالکل ایک اچھی چیز ہے اسے روک دیتے ہیں, اس کو مشائخ بھی اچھے سمجھتے ہیں نہیں کہ بس، لیکن اس اچھی چیز کے اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس سے روک دیتے ہیں. یا دوسری بات یہ کہ اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا، تو چلو ایک ترتیب سے کام شروع کیا جائے، پہلے یہ بیماری ختم کیا، پھر یہ بیماری ختم، پھر بھائی بیمار تو پہلے سے ہے نا. میں آپ کو اس کا واقعہ سنا دوں، بڑا عجیب واقعہ ہے. ہمارے دفتر کے ایک ڈاکٹر تھے، بڑا ہی بولڈ قسم کا ڈاکٹر تھے. اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہتے میرے پیشنٹس میں وہ ایک عورت تھی، وہ اچانک گر پڑی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ میرے سامنے گر پڑی. تو میں فوراً اٹھا، تو میرے پاس اس وقت اور وسائل تو تھے نہیں، تو میں نے فوراً اس کو جو ہے نا دل کو جو ہے نا وہ انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو جھٹکا دیا، تو اس کا دل تو چالو ہو گیا لیکن دو پسلیاں اس کی ٹوٹ گئیں. تو ان کے بیٹوں نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے ہمارے والدہ کے دو پسلیاں توڑی ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل عدالت چلے جاؤ، میں خود کہوں گا کہ میں نے توڑی اور میں نے یہی کرنا تھا. کیوں، آپ کو صحیح پسلیوں کے ساتھ لاش چاہیے تھا والدہ کا، یا آپ کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مطلب جو ہے نا وہ آپ کی زندہ والدہ چاہیے تھی؟ اگر آپ کو لاش چاہیے تھی تو پھر میں نے غلطی کی، اور اگر آپ کو زندہ چاہیے تھی اور اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا تو پھر میں نے کیا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. لوگوں نے اس کا بھائی اپنے آپ کو خراب نہ کرو، یہ بات ٹھیک کر رہے، بات ختم ہوگی. مطلب میرے یہ کہ دیکھو نا، اب ایک اصلاح کر رہا ہے تو کہتے اس نے، میں کہتے میں نے کہا مر تو گئی تھی وہ، میں تو اس کو صرف زندہ واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا، مر تو گئی تھی. تو بات یہ کہ یہ جیسے ڈاکٹر کو اس کے اس قسم کے حالات میں ایمرجنسی میں تمام باتوں کا اختیار ہوتا ہے، ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، مطلب اس میں وہ کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح مشائخ کو بھی کرنا ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب اتنی بڑی ذمہ داری جن کا تعلق، مطلب بھائی ڈاکٹر سے جو غلطی ہوئی زیادہ سے زیادہ قبر پہنچ جائے گا نا، شیخ سے غلطی ہو تو دوزخ جا سکتا ہے، تو اور زیادہ ذمہ داری کی بات ہے. تو ایسی صورت میں اتنے نازک حالات میں مجھے بتاؤ، کام ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے؟ کلم بندو ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے، ناقص سمجھتے ہوئے خیر کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، یہ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام خطوط تھے، اب ان کے شیخ کے نام خطوط، ان کے جو پیر صاحب تھے حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حال میرے ماں باپ، میں نے حضرت و حضرت کی باتیں مختصر سے طور سے کوئی 200 سے اوپر جمع کیے ہے، جس سے اگر خدا نے چاہا تو برکت اعلیٰ کہ اپنی زندگی دنیا آخرت میں بہت نفع اٹھاؤں گا. شیخ کامل کا تبصرہ سنیں. فرمایا اگر دل کو گوارا کرے تو اس کو صاف کر کے مجھے دکھلا دیجیے. ہاں جی، نظر ثانی سے قابل وسوخ بھی ہو جائیں گی اور دوسروں کے لیے نافع ہو جانے کے بھی قابل ہو جائیں گی. مطلب این ممکن ہے کہ کوئی بات آپ نے غلط سمجھی ہو تو پھر. ہاں جی، حال مگر خواہش خادم کی ہے کہ حضرت کے معمولات وہ روش و انداز کے کچھ اصول معلوم ہو جائے تو اپنے معمول بتانے میں بہت آسانی ہوتی. بطور مثال کے 2-4 اصول حضرت کے معمولات کے لکھتا ہوں. لایان اور فضول سے مجتنب رہنا، قلب کو فارغ رکھنا، یعنی کسی شخص اور چیز سے لگاؤ نہ رہنے دیں، اوقات کا انضباط رکھنا، مخلوقات کو نفع پہنچانا اور اضرار سے پرہیز کرنا، عمرہ کا قصداً ممنون نہ ہونا. الحاظ قیاس اور بھی ہیں جو مجھے معلوم نہیں یا مستحضر نہیں. اس کے متعلق گزارش یہ کہ اگر کسی تصنیف میں معمولات کے اصول مذکور ہو تو مجھے مطلع فرمائیے، یا اگر بلا تکلیف خود حضرت اپنے قلم بار سے دوچار تعریف فرما تو تعریف فرما دے، تاکہ اسے اپنی عمر کے لیے تعویذ بنو. اب تحقیق سننے، اول تو مجھے اس قدر فرصت نہیں، دوسرے ایک جلسے میں اس قدر جزیات کہاں یاد آ سکتے ہیں. اس کے ضبط کا طریقہ ہے کہ دیکھتے جاویں، ضبط کرتے جائیں، تا مولوی محمد مصطفیٰ صاحب نے معمولات اشرفی کے نام سے ایک مجموعہ کافی لکھا ہے، اس سے کافی مدد کی امید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو واقعتاً بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اپنے شیخ کے لیے دل میں احترام اور ادب کے ساتھ اور ان کی وقت کو ذیل میں رکھتے ہوئے بھی، وہ سمجھتے کہ میرا شیخ یہ کام کرے گا تو یہ کوئی اور اتنا اچھا نہیں کر سکتا، یہ کر لے گا تو یہ بہت اچھا ہوگا، تو یہ خیال تو بڑا اچھا ہے۔ لیکن آیا اس وقت آپ کا شیخ فارغ ہے یا مصروف ہے؟ اگر مصروف ہے تو جو کام وہ کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے یا کم اہم ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں جی، تو آپ اگر سمجھے کہ بھائی یہ تو میں آپ کو اس کا ایک واقعہ سنا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے بیان کیا، تقریباً ایک گھنٹہ بیان ہوتا ہے عموماً، ایک صاحب نے کہا جی آپ نے بیان میں یہ بات بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں کی۔ میں نے کہا بالکل اقرار کرتا ہوں ایسا نہیں کیا۔ پھر میں نے کہا اچھا میں نے جو بیان کیا وہ تو ریکارڈ بھی ہو چکا ہے، ذرا کسی ایسے پوائنٹ پہ انگلی رکھ دے جو میں نے جو نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کی ہو، یعنی فضول بات کی ہو جس کی ضرورت نہ ہو، وہ میں نے کی اس ایک گھنٹہ کے بیان میں۔ کہتے نہیں بالکل ساری باتیں ضروری تھی کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا ایک گھنٹے میں جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہی ہوئی نا، اب اس ایک گھنٹے میں مزید باتوں کو اگر میں شامل کرتا تو کچھ کو نکالنا ہوتا، ظاہر کچھ کم کر کے ہی میں اس باتوں کو شامل کر سکتا تھا نا۔ اب اگر میں نے کچھ کم کرنا تو آپ کہتے وہ بھی ضروری ہے، تو بس ثابت ہوا کہ ایک گھنٹے میں جتنی باتیں ہو سکتی اتنی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے تو انشاءاللہ سارے مجالس میں بیٹھ جایا کریں، وہ انشاءاللہ وقت پر سب آتی جاتی ہیں جائیں گی، آج انشاءاللہ آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بات بالکل اس طرح ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، مطلب حضرت نے گویا کہ یہ فرمایا کہ مجھے اتنی فرصت نہیں ہے، اور نہ ایک جلسے میں اتنی باتیں آ سکتی ہیں، انہیں ساری باتوں کا استظہار ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک عالم نے، بزرگ نے اس کو جمع کیا امام الولایت اشرفی کے نام سے، ان کو آپ دیکھ لیں، ان میں کافی معلوم باتیں، مفید باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں۔ حال معمولات بسہول ہوتے جاتے ہیں، کاروبار خان کی متعلقہ زمینداری کے طرف سے دل کو ایک قسم کی نفرت اور لاپرواہی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل مزاج میں غصہ زیادہ ہو گیا، اگر کوئی بار خلاف شرع اپنے گھر والوں یا کسی دوسرے کی جانب سے دیکھتا ہوں تو سختی سے گفتگو کرتا ہوں، اکثر امور خانگی میں بھی جنجلا کر جواب دیا کرتا ہوں۔ اپنی ذاتی آرائش و زیبائش آزادی مالی جائیداد کی قطعی عوض دل میں نہیں ہے، وہ نہیں ایسی کوشش کرتا ہوں، البتہ جو بعد نماز حق تعالیٰ اس قدر دعا ضرور کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے مجھے مرحمت فرمایا اس کو باقی رکھیے۔ اتنا سرمایہ اتنی جائیداد میرے گزر کے لیے بفضلی کافی ہے، اکثر اوقات جب کسی کام میں الجھن پیش آ جاتی ہے، نہیں صورت پہ کہ عدالت تک جانا پڑے گا، تو اسے یہ خیال تو کہ سب جھگڑوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں، مگر والدہ کے اسرار اور اپنی اہلیہ کے اسرار سے عجب کشمکش میں پڑ جاتا ہوں، میرے سے اور کوئی دوسرا شخص کام کرنے والا نہیں ہے، والدہ صاحب فرماتی کہ تمام کاروبار چوپٹ ہو جائیں گے، مگر فضلی ایسے ہوتا ہے کہ عدالت تک جانا بھی نہیں پڑتا اور کام بھی درست ہو جاتا ہے۔ لباس کی حالت کے پہلے شیروانی انگریزی بوٹ وغیرہ استعمال کرتا تھا، مگر جب سے حضور والے کے لباس کو دیکھ کر وہی اختیار کر لیا ہے، اور بے حد اس کے استعمال میں لطف آتا ہے۔ اگرچہ لوگوں نے پہلے بہت مذاق اڑایا، مگر فضلی اس ناکارے کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ زمینداری وغیرہ کا کام کرتے ہوئے اس وجہ سے طبیعت اور گھبراتی ہے کہ نہ معلوم کون سا فعل نادانست کی میں خلاف شرع عمل میں آ جائے، اگر فضلی حتی امکان احتیاط سے کام کرتا ہوں۔ تحقیق ماشاء اللہ سب حالات محمود ہیں، یعنی اس کے اندر جو اس قسم کی باتیں ہیں تو وہ طبعی ہیں، ہوتے ہیں طبعی، مطلب جان انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کے بارے میں بڑا پارٹیکولر ہوتا ہے۔ تو پہلے دنیا کے معاملے میں زیادہ پارٹیکولر تھا، اب دین کے معاملے میں زیادہ پارٹیکولر ہے، تو اس کی وجہ سے اگر جنجلائٹ ہے تو وہ تو ایک طبعی چیز ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کی وجہ سے ناانصافی نہیں کرتا تو بالکل کوئی مسئلہ، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، ناانصافی تو کسی بھی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، تو اگر ناانصافی نہیں ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل ماشاء اللہ سب باتیں محمود ہیں۔ حال مگر صرف اپنے اس خیال پر تقویت ہے کہ تو ایک ایسے چشمے فیض تک پہنچ گیا ہے کہ آنکھ کی خاک را بنظر کیمیا کو نند، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کوئی صادق الیقین، صادق الاعتقاد، صادق العطش بغیر سے راب ہوئے نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا خیر میں کیا چیز ہوں، مگر یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے برکات ہے जो एक मतलब नल से जारी हैं, मतलब यानी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस नहर को जारी किया है तो वो चल रहा है। तो हज़रत ने अपने तमाम जो यानी हज़रत के यहाँ बरकात मौजूद थे उसकी नस्बत अपने शेख की तरफ कर ली, और यही सही नस्बत वाले बुज़ुर्गों का तरीका होता है कि वो इसकी नस्बत अपने बुज़ुर्गों की तरफ करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक मेरे ख्याल में पढ़ लेता हूँ। शेख मुलक्कन की हर खराबी का असर तालिब पर न होना। फरमाया कि मेरे जी में एक शुबा है, वो ये कि मेरे अमली हालत ख़राब है। जो लोग अपने नेक एतकाद और एतमाद के साथ मुझसे वाबस्ता होते हैं, अगर उनको मेरी सोबत से बुरा असर हुआ तो गए वो धोखा मेरी तरफ से होगा। ये ख्याल बाद अवकात ऐसा कि जी चाहते हैं कि तालीम और तलकीन का काम तरक कर लो। अलबत्त बा वक़ाए हवादिस के मुताबिक जो मसाइल पूछे जाएँ अगर जवाब याद हो तो दे दूँ, वरना खामोश हो जाऊँ। फिर जी में आता है कि आप मुझसे मसाले से ज़्यादा समझने वाले, देखो ना वही हमारी बात अपनी बात पर वो नहीं किया, ज़्यादा समझने वाले हैं। आपने मुझे जो इसकी इजाज़त दी है खबर नहीं उसकी मसला मेरे अकल से बहुत बाला है, जो इस वक्त मेरे समझ में नहीं आती। गरज मैं इस काम खुदा तआला के भरोसे से अपनी तरफ से नेक उम्मीद पर करता हूँ और समय में बिलादलील आपकी तकलीफ करता हूँ। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे इस काम को मुफीद आखिरत बनाए और इस अमर में हर किस्म की गवायत और दलालत और हर किस्म की फितर से मुझको महफूज है। कर्ज यह है कि इस शुबह की बाबत जो मैंने ऊपर लगे गरसाल तौर पर तस्किन फरमाया तो इनायत है। हजरत ने फरमाया इस शुबह का जवाब जो कि अकाबिर जो कि अकाबिर के तरीके नज़र इजमाई अमल है, ज़ाहिर है कि यह शुबह सबको है क्योंकि कोई अपनी हालत को अच्छी नहीं समझता। फिर भी ये खिदमत सब कर रहे हैं तो उसकी बिना इजमान मुसल्लम है। वही कि दूसरे शख्स पर मुलक्कन की हर खराबी का असर नहीं होता बल्कि एक तो उसका जो बयन तौर पर गैर मशरू हो और बकसरत हो या किल्लत से हो और नदामत हो तदारक न हो या कोई अकीद व नीयत में खलल हो मिसल तलबीस हब माल हो जाह वगैरह, वरना हुस्न ज़न का असर गालिब और मदार नफा रहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई। मतलब ये कि देखे ना एक शख्स है वो अपने बारे में बदगुमान है लेकिन मजबूरन एक काम कर रहा है, उसको ख़तरा है कि मैं कहीं काम गलत ना करूं लेकिन उसको ड्यूटी दी गई है, अब वो ड्यूटी कर रहा है। तो अगर वो गलत को सही और सही को गलत समझ रहा हो तो फिर तो उसकी मानने से नुकसान होगा, लेकिन अगर वो गलत को गलत समझ रहा है और सही को सही समझ रहा है और कोशिश भी सही की कर रहा है तो फिर अगर कोई इस किस्म की बात हो तो उसके साथ जो निदामत है वो तो लाजिम होगी, तो निदामत उसकी तलाफी कर रही है तो उस वजह से उसके कल्ब का असर उस पर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई ना बात, उसके कल्ब का असर उसके ऊपर तब पड़ता जब वो इस चीज़ को अच्छा समझता जो गलती है, या इस पर निदामत ना होती या जो है ना अपने आप को बातिल पे होने के बावजूद हक पर समझता। तो जो शख्स अपने आप को हर वक्त समझता है कि मैं तो ख़तरे में हूँ और अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है, ऐसी सूरत में अगर वो किसी के खिदमत कर रहा है इस लाइन की तो अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है, जिसकी वजह से इसका जो अपनी कमज़ोरी है मिसाल के तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर कमज़ोरी तो आ रही है ना मुसलसल, मतलब ये तो मानना पड़ेगा ना कि सहाबा की तरह ताबीन नहीं थे, ताबीन की तरह तबा ताबीन नहीं थे, फिर उनके बाद उनकी तरह नहीं थे, फिर उनके बाद उनकी तरह नहीं थे, तो अब हमारे दौर में जो आ गया तो हम कैसे होंगे, वो तो होंगे इस तरह ही होंगे जिस तरह इस दौर के हैं आज। तो ऐसी सूरत में कमी तो है, रेफरेंस के साथ रेफरेंस के मुकाबले में कमी तो है ना, लेकिन इस कमी को अगर कोई गलत समझ रहा है सही नहीं समझ रहा और अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है तो चूंकि नीयत खराबी की नहीं है लिहाजा उसका असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। इसके लिए फिर अल्लाह पाक का कुछ इस तरह निज़ाम है जो बुज़ुर्गों से सुना है कि अल्लाह जल्ला शानू बहुत ज़्यादा मदद फरमाते हैं, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसको अपने शेख के साथ इतनी मुनासिबत ना हो, यानी मतलब है कि ना यानी बाज़ चीज़ों में, तो उस सिलसिले में जिस जो बेशक फोत क्यों ना हो चुका हो ان کے ساتھ اگر مناسبت ہو اپنے سلسلے کے کسی بزرگ سے, اس کا فیض ان کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کو فائدہ ہونے لگتا ہے. یہ یہاں تک یہ بات ہے. کیونکہ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو بتاؤں, مثال کے طور پر میں نقشبندی ہوں مزاجن. ایک مرید میرے پاس ہے جو مزاجن چشتی ہے, تو اب وہ مجھے دیکھ دیکھ کر نقشبندی تو نہیں رہا بنے گا, وہ تو چشتی رہے گا نا. تو وہ چشتی کا فیض پہنچ جائے گا نا اس کو, ہمارے شیخ کا, ہمارے شیخ چشتی تھا نا, تو ان کو فیض پہنچ جائے گا نا چشتی کا. لہٰذا مسئلہ تو کچھ نہیں ہوگا. میرے نقشبندی سے اس کی چشتیت متاثر نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. اگر کوئی سرور دیا جائے گا تو کاسب رحمۃ اللہ علیہ کا پہنچ جائے گا, مطلب ظاہر وہ ان کا پہنچ جائے گا. کوئی قادری آ جائے گا تو ہمارے قریب میں حلیمی صاحب کا, اور اگر نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آج وہ پہنچ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے, اپنی کمی کو تسلیم کر لینا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا, ڈرتے ڈرتے کام کرو اور کام کرتے کرتے ڈرا کرو. بس یہ دو چیزیں, اگر یہ دو چیزیں ہوں تو اللہ کی بڑی مدد ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں, بہت زیادہ مدد فرماتے ہیں, اس کا فضل لی کا تقاضا یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. جزاک اللہ. اب جیسے مجھ میں یہ کمزوری ہے کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی, مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ اب جیسے میں یہ کتاب کی تعلیم بھول جاتا ہوں, تو ساتھی کتاب لے آتے ہیں. اب یہ بھی بات ہے کہ کل انشاءاللہ جوڑ ہے خواتین کا. اب مسمہ میں ارادہ تھا کہ جوڑ پر بات کروں گا, لیکن اس وقت یاد نہیں رہا. تو وہ ساتھیوں نے بتایا, وہ یہ ہے کہ کل جوڑ ہے انشاءاللہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک خواتین کا, اور کافی عرصے کے بعد یہاں پر خواتین کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے. پہلے ہم نے آن لائن رکھا ہوا تھا, جس کے اپنے فوائد تھے, لیکن خانقاہ کے اپنے فوائد ہوتے ہیں نا, ظاہر مطلب اس سے تو انکار نہیں ہے نا. ایک معذوری مجبوری بات الگ تھی, لیکن یہ ہے کہ اس وقت چونکہ وہ حالات الحمدللہ کچھ بہتر ہو گئے ہیں, آخر حرم شریف میں بھی وہ پابندیاں ہٹ گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے. تو اب کوئی کل کے بیمار نہ ہو جس کا پتہ ہو, اس کو تو نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ بچوں کے ساتھ نہیں لینا چاہیے, یہ تو بات ہے. لیکن باقی یہ کہ وہ جو صحت مند خواتین ہیں وہ تشریف لا سکتی ہیں, یہاں پر تشریف لے آئیں. جو عنوانات ہیں وہ حقوق زوجین, سبحان اللہ بہت عام ٹاپک ہے, جوائنٹ فیملی کے مشکلات اور فوائد, یہ ایک ایسے ٹاپک ہے جو آج کل کا برننگ پوائنٹ ہے. جوائنٹ فیملی کے واقعی بڑے فوائد بھی ہیں اور بڑے مسائل بھی ہیں, نفسیاتی مسائل بھی ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہیں. ہاں جی, تو اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ, جوائنٹ فیملی کی مشکلات اور فوائد. وہ تیسرا ٹاپک جو اس مہینے کے لحاظ سے بہت اہم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود شریف کی اہمیت. ہاں جی, تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب اپنے گھر والوں کو لانے کی تکلیف گوارا کریں گے, کیونکہ ہمارے تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آتی ہے, آج تو ماشاء اللہ حضرت کے بار بار یاد آ رہی ہے. ہاں جی, کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ اپنی عورتوں سے وہ سلوک, یعنی گویا کہ چاہتے ہیں اپنے, جو تربیت یافتہ خواتین کی ہوتی ہے اور ان کو تربیت کے مواقع نہیں مہیا کرتے, تو یہ ان پر ظلم ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون بیمار ہو, آپ اس کے علاج بھی نہیں کرے, اور آپ اسے ایسا مطلب ہر کام تیار چاہیں جو ایک بالکل صحت مند خاتون سے لیا جا سکتا ہے کام, اب بتاؤ ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ بیچارے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے, آپ کہتے ہیں نہیں صبح سویرے اٹھو, یہ کرو وہ کرو, ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے اس کا علاج کرو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہ خدمت کریں. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کی تربیت کرواؤ, پھر اس کے بعد ان سے یہ چاہو کہ وہ بالکل ایک تربیت یافتہ خاتون کی طرح بیہیو کرے, ٹھیک ہے نا. تو اب تربیت کے جو مواقع ہیں اگر ان سے وہ استفادہ کرنے کی آپ کی کوشش نہ ہو تو پھر بتاؤ کیسے ہوگی تربیت. ہاں جی, یا تو اس کے متبادل کوئی رستے ہوں تو ٹھیک ہے. متبادل رستے بعض لوگ کے ٹی وی ہے, بعض لوگ کا کسی اور طریقے سے ان سے بھی تربیت کراتی ہے نا, تو پھر ٹھیک ہے اسے مدار ہیں, وہ جو بھی طریقہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کا وہ معاملہ سامنے آ جائے گا. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو صحیح پلیٹ فارم پہ لایا جائے جس سے وہاں تربیت ہو سکتی ہو, تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے جو مواقع ہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. تو گروپوں میں تو میرے خیال میں یہ بات لگی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ آپ لوگ کے چونکہ تشریف لائیں تو خصوصی طور پر آپ لوگ کو میسج دیا جا رہے کہ اپنے اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں. ممکن ہے کہ کسی کا ماشاءاللہ سارا نظام بدل جائے اور ان کی عورتوں میں ماشاءاللہ اصلاح کا پہلو بہت جلدی پاسیبل ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مرد جو ذکر کرتے ہیں تو یہ قلبی ذکر ان کو پتہ نہیں سالوں میں ملا کرتی ہے, سالوں میں شاید, اور عورتوں کو 40 دن کے بعد. ہم بتاؤ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, کیونکہ 3 چیزیں ان کی ایسی ہیں جو مردوں میں بہت کم ہیں اور بہت مفید ہے. وہ ایک انفعالی طبیعت, اثر لینے والی جلدی اثر. دوسری بات یکسوئی. حضرت تانوی فرماتے ہیں یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو. تو مطلب ہے کہ یکسوئی اتنی اہم چیز ہے ان لوگوں کے پاس ہے. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ان کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے کہ ایک تو انفعالیت ہے, لیکن یہ انفعالیت ڈبل طرف چلتی ہے. یعنی اگر ان کو اچھا ماحول دیا تو اچھی ہو جائیں گی جلدی, اور اگر برے ماحول میں چلے جائے تو بہت جلدی برے ہو جائیں گی. تو اس میں دو ہمارے قسم کی ذمہ داری آ گئی کہ ان کو بری صحبت سے بچانا اور اچھی صحبت تک لے جانا, یہ دونوں باتیں ضروری ہو گئی. کیونکہ خدا نخواستہ اگر بری صحبت میں چلی گئی تو بہت جلدی خراب ہو جائیں گی, اور اگر اچھی صحبت میں آ گئی تو وہ مطلب یہ. اب دیکھیں نا, آپ میرے سامنے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. ممکن ہے آپ کو اگر میں نظر نہ آؤں تو آپ کے اوپر اتنا اثر نہ ہو, یہ مردوں کی مجبوری ہے. لیکن عورتوں کی یہ مجبوری نہیں ہوتی, بیسمنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں, بیان سن رہی ہوتی ہے اور ان کے اوپر اثر ہو رہا تھا. یہ یکسوئی کی بات ہے, کیونکہ مردوں میں نہیں ہے. مرد اس طرح نہیں کرتے. ہم ایونٹ میں اجتماع کے لیے جب جاتے تھے تو جو لوگ ڈائس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ تو بیان سنتے تھے باقاعدہ, اور جو دور دور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سنتے تھے, کیا وہ سنتے تھے وہ؟ ہاں جی, وہ ادھر ادھر باتوں میں مصروف ہوتے تھے. کبھی تھوڑی بہت بات کان میں آ گئی تو آ گئی, وہ ناپس میں ادھر ادھر چلنے پھرنے میں وہ مصروف رہتے تھے. تو یہ ہم لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہے, ہمیں ماننی پڑے گی. ان کے ہاں یہ خوبی ہے, تو اس کا ان کو ایج دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. واخر دعوان الحمد للہ. اب ذکر کرتے وصلی اللہ علیہ نبی. لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 لا إله إلا إله إلا هو لا 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 إله إلا هو اللهم صل hack
حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ربيع الأول کے مہینے کی مناسبت سے درود و سلام بھی پڑھا جائے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عباد الذین اصطفى سلام علی المرسلین اللهم صل علی محمد و آل محمد و انزل المقد المقربین اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارضان رضا لا تسقط بعد وبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت رحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواج وذريتك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواج وذريتك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواج وذريتك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج وذريتك كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تهن على محمد وعلى آل محمد كما تهنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد صلاة أن تكون لك رضا ولو جزاء ولهك أداء وآت الوسيلة الفضيلة المقال محمد الذي وعدته واجز أن ما هو أهله واجز أفضل ما جازيت نبيا قومي ورسول أمتي وصل جميع على جميع إخواني من النبيين وصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم وإنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الأمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت عذاب إثنين سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنه لقوم الظالمين وانجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاتنا السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجل من لدنك سلطانا نسيرا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اني مسني ضر انت ارحم الراحمين. ربي لا تزرني فردا وانت خير الوارثين. ربي انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم من عذاب كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اوزنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وعلى من اسال ان ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر الذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واصل لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات. اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد، ونقي من ونقي قلبي من خطاياك كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياك كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم اتي نفسي تقواها، وزكي انت خير من زكاها، انت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطي عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح في ديني الذي عصمة أمري، وأصلح دنيا التي فيها معاشي، وأصلح آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماثم ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام وسيء الأسقام وذلي الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن الرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها. وتقبل هذه دعوات فيك محمد الشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد الشرف سليماني ومولانا محمد زكريا الصوفي محمد إقبال المدني وسيد الإنشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنظيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفيك آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.